بدھ 2 ستمبر کے سربین کے ساتھ ثقلین امام کا سلام. پاکستان کے صدر نے چین کے صدر کو یقین دلایا کہ ضرب عصب کی وجہ سے پاکستان کی سرزمین سے شدت پسند اویغروں کا صفایا ہو گیا ہے. مگر تجزیہ کار نے کہا,
آج حسین صاحب جب اس بات کو بول رہے ہیں تو وہ یہ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ یہ تعلقات تھے اور اوگر ملیٹنٹس آتے جاتے رہتے تھے پاکستان میں.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, معصومہ ملک سے خبریں سنیے. پاکستان کے صدر ممنون حسین نے کہا ہے کہ پاکستان میں شدت پسند تنظیم ایسٹ ترکستان موومنٹ کا تقریباً خاتمہ کر دیا گیا ہے. خبر رساں ادارے رائٹر کے مطابق صدر ممنون حسین نے بیجنگ میں چینی صدر سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ قبائلی علاقوں میں جاری عسکری آپریشن سے اس تنظیم کے خاتمے میں مدد ملی ہے. چین کا الزام ہے کہ سنکیانگ صوبے میں ہونے والی پرتشدد کارروائیوں میں ملوث اسلامی علیحدگی پسند تنظیم ایسٹ ترکستان موومنٹ نے پاکستان اور افغانستان میں اپنے ٹھکانے بنا رکھے ہیں. پاکستان فوج نے بتایا ہے کہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے شدت پسندی کے مختلف واقعات میں ملوث 5 دہشت گردوں کی موت کی سزا کی توثیق کر دی ہے, جبکہ 1 مجرم کو عمر قید کی سزا بھی سنائی گئی ہے. ان تمام مجرمان کا تعلق مختلف کالعدم تنظیموں سے بتایا جاتا ہے. تفصیل شہزاد ملک سے.
فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ان مجرموں کو لاہور میں وکیل رہنما, کوئٹہ میں فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ, بنو جیل پر حملہ, خیبر ایجنسی میں لڑکیوں کے اسکول پر حملے اور اسی علاقے میں پولیو کی ٹیم پر حملہ کرنے کے مقدمات میں فوجی عدالتوں کی طرف سے سزائیں سنائی گئی ہیں. ملک میں اس وقت 9 فوجی عدالتیں کام کر رہی ہیں جنہوں نے اب تک 14 مجرموں کو موت اور عمر قید کی سزائیں سنائی ہیں.
پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر بھارتی فائرنگ پورے خطے کے لیے خطرہ بن رہی ہے. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے باغ میں سپورٹس اسٹیڈیم کے افتتاحی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا,
لائن آف کنٹرول پر بلا جواز اور بغیر کسی اشتعال کے کی جانے والی فائرنگ کا شکار صرف معصوم کشمیری ہی نہیں بلکہ یہ فائرنگ عالمی ضمیر کو بھی اپنا نشانہ بنا رہی ہے. پاکستان کی سرحدوں پر معصوم شہریوں کا خون بہانے کی کاروائیاں صرف اس خطے کے لیے نہیں بلکہ عالمی امن کے لیے بھی خطرہ بن سکتی ہیں, جس کو بروقت روکنا عالمی قوتوں کی ذمہ داری ہے.
ادھر بھارتی فوج کے سربراہ جنرل دلبیر سنگھ سہاگ نے پاکستان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ سرحد پار سے جموں کشمیر میں شورش کو فروغ دینے اور تشدد کا دائرہ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ چند دنوں میں شدت پسندوں کے حملوں میں تیزی آئی ہے. دوسری جانب بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پولیس کے مطابق فوج نے ایک مقامی مزاحمت کار کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے اور بتایا ہے کہ ضلع سوپور کے گاؤں لاڈورا میں کیے گئے اس آپریشن میں ایک فوجی اہلکار بھی ہلاک ہوا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ یہ کاروائی امتیاز کوندو اور قیوم نجار نامی مزاحمت کاروں کی موجودگی کی اطلاع پر کی گئی تھی. پاکستان کے شہر کوئٹہ میں محکمہ صحت کے ذرائع کے مطابق شادی زئی کے علاقے میں پولیو کے ایک نئے کیس کی تصدیق ہوئی ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ پولیو سے متاثر ہونے والی ایک 5 سالہ بچی ہے. نئے کیس کی تصدیق کے بعد بلوچستان سے رواں سال کے دوران اب تک پولیو کے 5 کیس رپورٹ ہوئے ہیں. ادھر عالمی ادارہ صحت نے بتایا ہے کہ جنوب مغربی یورپی ملک یوکرین میں بھی 2 پولیو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. یورپ میں سن 2000 کے بعد جبکہ یوکرین میں سن 2006 کے بعد رپورٹ ہونے والے یہ پہلے پولیو کیسز ہیں. آسٹریا کی پولیس نے ایک وین میں بند 24 افغان تارکین وطن کو رہا کرا لیا ہے جن کے دم گھٹنے سے مرنے کا خطرہ تھا. تفصیل ظفر سید سے.
آسٹریا کی پولیس کہتی ہے کہ 24 افغان پناہ گزین جس وین میں بند تھے اس کے سیاہ شیشے والی کھڑکیاں کھل نہیں سکتی تھیں. وین کے پچھلے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا جبکہ اطراف کے دروازوں کو ویلڈ کر دیا گیا تھا تاکہ کوئی انہیں کھول نہ پائے, جس کی وجہ سے وین میں موجود تارکین وطن دم گھٹ کے مر سکتے تھے. یہ سب افغان باشندے تھے جن میں سے زیادہ تر کی عمر تقریباً 16 یا 17 سال تھی.
ادھر ہنگری نے کیتلے کے ریلوے اسٹیشن پر پھنسے سینکڑوں تارکین وطن نے دوسرے دن بھی آج احتجاج کیا. ہنگری پہنچنے والے ان افراد کی منزل جرمنی یا آسٹریا ہے, مگر حکام نے انہیں ٹرینوں پر سفر کرنے سے روک رکھا ہے. ترک حکام نے بتایا ہے کہ عراق دارالحکومت بغداد سے 18 ترک مزدوروں کو اغوا کر لیا گیا ہے. احمد رضا.
یہ افراد ایک ترک کمپنی میں ملازم تھے جو کہ جنوب مشرقی ضلع صدر میں سپورٹس اسٹیڈیم تعمیر کر رہی ہے. حکام کے مطابق پولیس یونیفارم میں ملبوس نامعلوم مسلح افراد صبح کے وقت ایک پک اپ ٹرک میں وہاں پہنچے جہاں یہ تمام مزدور دن بھر کی مشقت کے بعد آرام کر رہے تھے. یہ اغوا کار کون تھے اور اس اغوا کے پیچھے کیا مقاصد ہیں, اس بارے میں ابھی کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا ہے. یاد رہے کہ پچھلے برس بھی 46 ترک باشندوں کو عراق کے شہر موصل سے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے اغوا کر لیا تھا، مگر 3 مہینے بعد انہیں رہا کر دیا گیا تھا۔
یمن سے اطلاعات ہیں کہ عالمی امدادی ادارے ریڈ کراس کے 2 کارکنوں کو نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا ہے۔ یہ افراد ایک امدادی قافلے کے ہمراہ سرحدی علاقے سعدہ سے سنا کی جانب سفر کر رہے تھے۔ اس واقعے کے بعد ادارے نے یمن میں اپنی تمام سرگرمیاں معطل کر دی ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نام نگار، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
ہمارے نامہ نگار، باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے۔
سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ یورپ میں مشرق وسطی اور افریقہ کے رستے پہنچنے والے مہاجرین کا سلسلہ جاری ہے۔ ان کا اس وقت پہلا پڑاؤ یونان اور ہنگری میں بتایا جا رہا ہے۔ اس خبر کی تفصیل پروگرام میں ذرا آگے چل کر سنیے گا۔ پہلے سیربین کا آج کا بڑا موضوع۔ پاکستان کے صدر ممنون حسین نے چین کے صدر کو یقین دلایا ہے کہ پاکستان میں ضرب عصب کی کامیابی کی وجہ سے ملک میں موجود تمام شدت پسند اویغروں کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، یعنی ایسٹ ترکمان موومنٹ کے شدت پسندوں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ صدر ممنون حسین اس وقت چین کی جنگ عظیم دوئم کے اختتام کی 70 سالہ تقریب میں شرکت کے لیے بیجنگ گئے ہوئے ہیں۔ میں نے صدر ممنون حسین اور چینی صدر کے درمیان بات چیت کی تفصیل جاننے کے لیے بیجنگ میں مقیم آؤٹ لک سے وابستہ صحافی سیبل داس گپتا سے بات کی۔
ممنون صاحب، جب گریٹ ہال آف دا پیپل، جو کہ یہاں کی پارلیمنٹ ہے، وہاں چین کے پریسیڈنٹ سی جی پنگ صاحب نے ان سے ملاقات کی، اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ اس ترکمنستان اسلامک موومنٹ جو کہ سنجیانگ پروونس میں پڑتا ہے، پاکستان کے بارڈر میں، چین کی طرف قزگر شہر پڑتا ہے، وہاں سے جو یہ مانا جاتا ہے کہ ملیٹینٹس لوگ آتے جاتے ہیں پاکستان کی اور طالبان سے سمپرک رکھتے ہیں، تو وہ سارے کے سارے پاکستان سرکار نے ختم کر دی ہیں۔ ایک آدھ اگر بچے ہوں گے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے، یہ ممنون صاحب نے سی جی پنگ کو کہا۔
چینی صدر کو پاکستان کے صدر ممنون حسین نے یہ جو ایک یقین دہانی کرائی کہ وہاں پہ ختم ہو گئے پاکستان میں سارے ملیٹنٹس جو چینی باغی ہیں، اس قسم کے جو بیانات آتے ہیں چین میں، ان کو کس طرح دیکھا جاتا ہے؟
ممنون صاحب کا یہ بیان اس لیے سگنیفیکینٹ ہے کہ لاسٹ 3-3.5 سال تک چین سرکار پاکستان کو بلیم کرنے کو تیار نہیں تھی۔ چین سرکار ہمیشہ پاکستان کو ڈیفینڈ کرتی تھی، جبکہ ودیشوں میں، امریکہ میں اور دوسری جگہ بات یہ آتی تھی پاکستان کی مدد سے ان کو ویپنز مل رہا ہے، لیکن پاکستان فور ڈپلومیٹک کارن سے، دوستی کے لحاظ سے، اس چیز کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک آدھ بار یہ ہوا کہ سنجیانگ کے گورنر نے یہ کہا، لیکن فارن منسٹری نے اس بات کو آگے نہیں بڑھایا۔ آج حسین صاحب جب اس بات کو بول رہے ہیں تو اس میں ایک بہت بڑی خبر یہ ہے کہ وہ یہ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ یہ تعلقات تھے اور اگر ملیٹینٹس آتے جاتے رہتے تھے پاکستان میں۔ دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی ملٹری کا یہ اچیومنٹ ہے کہ انہوں نے ان سب کو ختم کر دیا ہے۔ یہ سگنیفیکینٹ بات اس لیے ہے کہ پاکستان کا پریسیڈنٹ اس چیز کی ذمہ داری لے رہا ہے۔
چین کے جو صدر ہیں، انہوں نے پاکستان کے حوالے سے کوئی خاص بات کہی اس موقع پہ؟
چین کے صدر نے یہ کہا کہ ہم پاکستان کو ہر حال میں سپورٹ کریں گے، ڈومیسٹک معاملوں میں بھی سپورٹ کریں گے، انٹرنیشنل معاملوں میں بھی سپورٹ کریں گے۔ ممنو صاحب نے یہ کہا کہ ہم لوہے کے بنے ہوئے بھائی ہیں اور ایک دوسرے سے ہم لوگ ہاتھ ملا کے آگے بڑھیں گے۔
ممنون حسین چین شرکت کرنے گئے ہیں جنگ عظیم دوئم کی 70ویں تقریب کے موقع پہ، اور کون کون سے بڑے رہنما آ رہے ہیں تقریب میں شرکت کے لیے بیجنگ؟
کل ملا کے 50-49 دیشوں کے نیتا آئے ہیں۔ پاکستان کے ممنون صاحب تو آئے ہیں، رشیا کے ولادیمیر پوٹین اس کو اٹینڈ کریں گے کل صبح، باقی کئی دیشوں کے نیتا لوگ یہاں آئے ہیں۔ کم سے کم 17 دیشوں کے جو ملٹری کے لوگ ہیں وہ بھی مارچ کریں گے چینی ملٹری کے ساتھ۔ اس میں پاکستان کے 75 سولجر آ رہے ہیں اور کل ملا کے 1000 سولجر سارے دنیا سے آ رہے ہیں۔ افغانستان سے بھی کچھ 7 سولجر آ رہے ہیں۔
اچھا، بھارت سے کوئی شرکت ہے؟
بھارت کے منسٹر آف اسٹیٹ فار فارن افیئرس جنرل وی کے سنگھ آ رہے ہیں، اور 4 تاریخ کو وہ یہاں کے جو فارن منسٹر ہے وانگی، ان سے مل رہے ہیں۔
یہ تھے بیجنگ میں مقیم آؤٹ لک کے سے وابستہ صحافی سیبل داس گپتا. اور بیجنگ میں صدر ممنون حسین کے اس دعوے کے بعد کہ پاکستان کی سرزمین سے شدت پسند اویغوروں کا صفایا کر دیا گیا, یعنی اس ترکمانستان اسلامک موومنٹ کو ختم کر دیا گیا ہے, میں نے پشاور یونیورسٹی کے ایریا اسٹڈی سینٹر کے سینٹرل ایشیا سے وابستہ اویغور نسل کے محقق محمد عبداللہ سے بات کی. محمد عبداللہ پاکستان میں کافی عرصے سے مقیم ہیں اور صاف اردو بولتے ہیں. میرا پہلا سوال ان سے یہ تھا کہ پاکستان میں اویغور کہاں کہاں رہتے ہیں؟
پاکستان میں اویغور شہری ایک تو وہ ہیں 80-90 سال پہلے آئے تھے جن کے اجداد, زیادہ تر یہ آباد ہیں پنڈی, گلگت اور کچھ دوسرے علاقوں میں اکا دکا ہیں. زیادہ تر ایسے ہیں جو تقریباً اپنی زبان بھول چکے ہیں, جو 70-80 سال پہلے آئے ہیں. جو 67 میں آئے تھے ان میں سے کچھ ہیں.
تو 67 میں کیوں آئے تھے؟
یہ کہلاتے تھے اس وقت برٹش انڈین سبجیکٹ, وہاں آباد ہوئے تھے اور وہاں شادیاں کی, جن کی نسلیں وہاں رہیں. اس کے بعد جب چائنا میں یہ کمیونزم جو آیا تو ان لوگوں کو نکالا گیا, تو پھر یہ کہا گیا کہ بھائی آپ لوگ چلے جائیں اپنے اپنے اجدادوں کی طرف. تو وہ لوگ یہاں آئے تھے. جو لاسٹ بیچ جو آیا تھا 67 میں, یہ لوگ بھی یہاں آئے تھے.
ظاہر ہے یہ لوگ مسلمان ہیں. جب یہ افغان جہاد شروع ہوا سوویت یونین کے خلاف, تو اس وقت بھی کیا شامل ہوئے تھے جہاد میں؟
نہیں, یہ تو اس وقت بہت بعد میں آئے.
تو یہ ملیٹنسی کی طرف کب آئے ہیں یہاں پہ؟
ملیٹنسی میں تو یہ اس کے افغان جہاد کے کافی عرصے کے بعد یہ لوگ آئے. 92 میں دیکھا ہوا ہے جب یہ دوسرے سینٹرل ایشیا کے دوسری جو اسٹیٹس جب علیحدہ تو ہوئی ہیں, یہ تو اس کے بعد تھوڑا زور پکڑا ہے.
پھر طالبان کی حکومت ہے اور طالبان میں بھی شامل رہے یہ لوگ اویغور, تو ان کی یہ ملیٹنسی جو تھی یہ پاکستان میں آ گئی. تو کتنے آئے تھے پاکستان میں اس قسم کے لوگ جو ملیٹنسی کا حصہ تھے, القاعدہ یا طالبان کی اس ملیٹنسی کا؟
ہمارے یہاں جو رہ رہے تھے پنڈی اور گلگت وغیرہ, ادھر جتنے بھی اویغور, ان کا تو ان سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا. یہ لوگ تو الگ تھے نا, یہ تو یہاں کے شہری ہیں, پاکستانی ہیں. وہ جو بعد میں آئے وہ مختلف راستوں سے, یہ کوئی یہ گلگت کے اوپر, یہ سوس کے اوپر کے علاقوں سے, بدخشان کے راستے ان طریقے سے آئے. کچھ جو ہیں جن کے ماں باپ جا رہے تھے حج کے لیے, ان کے بچے تھے, ان کو ویزا نہیں ملا, تو وہ لوگ یہاں مدرسوں میں رہ گئے. تو بعد میں وہ اس طریقے سے ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو گئے.
تو یہ سب مل کے ایک ملیٹنٹ گروپ کے طور پہ کس شکل میں سامنے, کوئی تنظیم بنائی انہوں نے یہاں پہ, کیا بنایا؟
یہاں پہ تو کوئی تنظیم انہوں نے نہیں بنائی. یہ وہیں انہوں نے ایسٹرن ترکستان موومنٹ کے نام سے, ترکستان اسلامک اس کے نام سے جو ہے, یہ تو وہاں بنی ہے. یہاں تو اس سے کوئی اس کا وہ نہیں ہے.
اچھا, جب طالبان کی حکومت ختم ہوئی تو یہ ان میں سے کافی لوگ یہاں پر آ گئے تھے نا, جن کو آج حکومت کی دعویٰ کر رہی کہ ختم کر دیے گئے یہاں پہ.
وہ آئے تھے تو وہ تو مارے گئے, کچھ چلے گئے. وہ آئے تھے طالبان کے دور میں, یہ لوگ یہاں رہے ہیں ان کے ساتھ, طالبان کے ساتھ جہاد میں شرکت کرتے رہے.
تو یہ چین کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے اویغور اس وقت؟
چائنا تو اسے اپنے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھ رہا ہے مستقبل کے لیے, لیکن جو یہاں پاکستان میں یا افغانستان میں یا اگر ادھر ہیں, چائنا کو تو ان سے کوئی خطرہ تو نہیں ہے. لیکن اب وہ کیونکہ اتنا بڑا ملک ہے تو اس کو اپنے سیکورٹی کے لیے کچھ تو کرنا پڑتا ہی ہے. لیکن یہ یہاں پر کچھ تعداد ہے ان کی, باقی جو یہاں جو پنڈی اس میں رہتے ہیں وہ لوگ تو یہاں نہیں ہیں, نہ ان کا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے.
تو اب جب یہ پاکستان سے ختم ہو گئے ہیں ملیٹنٹ قسم کے اویغور, تو اس سے چین کتنا مطمئن ہوگا؟
پاکستان نے تو یہ کہا ہے کہ بھائی سرزمین کو ان کے خلاف بالکل کوئی استعمال نہیں کرے گا چائنا کے خلاف. اور چائنا کو تو بڑا اس پر اطمینان ہے. چائنا نے یہاں پر اس کے علاوہ مختلف اسکول وغیرہ بھی یہاں کو بچوں کے لیے کھولے ہیں, تو اس میں وہ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے. لیکن چائنا اسے اپنے لیے بہت بڑا مسئلہ سمجھتا ہے.
تو اب جو اویغور ہیں افغانستان کے علاقے میں یا سینٹرل ایشیا کے علاقے میں, کس حد تک منظم ہے کسی ملیٹنسی کے لیے؟
مختلف گروپ ہیں ان کے, یہ لوگ تو خیر ٹرین تو بہرحال ہیں, لیکن یہ کہ چائنا نے اپنا مختلف طریقوں سے اپنی سیکورٹی وہاں تو بڑی سخت کی ہوئی ہے ان کے خلاف. اور باقی تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں نظر آتا مجھے فی الحال.
پاکستان میں چین مخالف اویغور باغیوں کا صفایا ہو گیا. ممنون حسین کے اس بیان پر بات کر رہے تھے محمد عبداللہ, جو کہ پشاور یونیورسٹی کے ایریا اسٹڈی سینٹر سے اور سینٹرل ایشیا سے وابستہ ہیں. بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے شدت پسندوں کے مختلف واقعات میں ملوث 5 دہشت گردوں کو موت کی سزا کی توثیق کر دی ہے، جبکہ 1 شدت پسند کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ سزا پانے والے تمام مجرمان عام شہری ہیں اور ان کا تعلق مختلف کالا دم تنظیموں سے بتایا جاتا ہے۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق مجرموں کو لاہور میں وکیل رہنما، کوئٹہ میں فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ، بنو جیل پر حملہ، خیبر ایجنسی میں لڑکیوں کے اسکول پر حملہ اور اسی علاقے میں پولیو کی ٹیم پر حملہ کرنے کے مقدمات میں موت کی سزا سنائی گئی ہے۔ ISPR کے بیان میں مجرموں کے مقدمات کی تفصیلات بھی بتائی گئی ہیں۔ بیان کے مطابق سویلین محمد صابر شاہ عرف اکرام اللہ کو لاہور میں ایک وکیل سید ارشد محمود کے قتل کے مقدمے میں موت کی سزا سنائی گئی ہے۔ ایک اور سویلین حافظ عثمان عرف عباس کو کوئٹہ میں فرقہ وارانہ وارداتوں کے مقدمات میں موت کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مجرم پر DSP سمیت پولیس کے 4 اہلکاروں اور 2 صنعت کاروں کو قتل کرنے کا بھی الزام تھا۔ ISPR کے مطابق اسد علی عرف بھائی جان کو کراچی کے علاقے قائد آباد میں 3 پولیس اہلکاروں کو ہلاک کرنے کے مقدمے میں موت کی سزا سنائی گئی ہے اور مجرم کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کا تعلق کل عدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان سے ہے۔ بیان کے مطابق ایک اور مجرم طاہر کو بنو جیل توڑنے کے مقدمے میں موت کی سزا سنائی گئی ہے اور اس واقعے میں متعدد شدت پسند جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ مجرم پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں پر حملہ کرنے کا بھی الزام تھا۔ ISPR کے مطابق ایک اور مجرم فتح اللہ خان کو لوگوں کے گلے کاٹنے اور پولیو کی ٹیم پر حملہ کرنے کے مقدمات میں موت کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مجرم قاری امین کو خیبر ایجنسی میں لڑکیوں کے پرائمری اسکول پر حملہ کرنے کے علاوہ شدت پسندوں کو مالی معاونت فراہم کرنے کے مقدمے میں عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے فوجی عدالتیں 14 مجرموں کو موت اور عمر قید کی سزائیں سنا چکی ہیں، جن میں پشاور آرمی پبلک اسکول پر حملہ کرنے والے مجرمان بھی شامل ہیں۔ ایک فوجی عدالت کی طرف سے موت کی سزا پانے والے مجرم حیدر علی نے اس فیصلے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر رکھی ہے، جس پر عدالت نے اس درخواست کے فیصلے تک موت کی سزا پر عمل درآمد روک دیا ہے۔ شہزاد ملک، BBC، اسلام آباد۔
لاہور ہائی کورٹ نے ایک معذور شخص کی موت کی سزا پر عمل درآمد روک دیا ہے۔ اس کے بعد سے معذور افراد کو کس طریقہ کار کے تحت پھانسی دی جائے، یہ سوال پاکستان میں آج کل کافی کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ صوبہ پنجاب کے شہر فیصل آباد کی جیل میں سزائے موت کے منتظر قیدی 43 سالہ عبدالباسط ہیں، جو ان دنوں خاصے بیمار ہیں، یہاں تک کہ وہ خود سے رفع حاجت کے لیے بھی نہیں حرکت کر سکتے۔ پنجاب ہائی کورٹ نے عبدالباسط کی سزائے موت پر عمل درآمد ان کی خرابی صحت کی بنیاد پر رکوانے کی ایک درخواست پر فیصلہ سنایا ہے کہ جیل سپرنٹینڈنٹ اور جیل کے ڈاکٹر ملک کل ملک کر فیصلہ کریں کہ ایک معذور قیدی کو کیا پھانسی دیے جانے کے قابل ہے، لیکن جیل مینیو کہتا ہے اور جیل مینیو اس بارے میں کیا کہتا ہے، یہی جاننے کی کوشش کی اسلام آباد میں نامہ نگار عبداللہ فاروقی نے۔
پاکستان کے قانون کے مطابق کسی فرد کی آخری سانس تک اس بات کو یقینی بنایا جانا ضروری ہے کہ اس کی عزت نفس اور انسانی وقار متاثر نہ ہو۔ یہی وہ قانونی نقطہ ہے جسے جسٹس پروجیکٹ پاکستان کی بیرسٹر سارہ بلال نے اپنے موکل عبدالباسط کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں اٹھایا، کیونکہ ان کے موکل کافی عرصے سے بیمار تھے اور اب پھانسی کے منتظر ہیں۔
ہمارے پریزن مینیول میں، جیل رولز میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ ویل چیئر میں کسی بندے کو ٹانگے، نہ ہی ہماری کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی معذور بندے کو ٹانگ سکتے ہو، لیکن ہماری کانسٹیٹیوشن میں یہ ضرور لکھا ہوا ہے فنڈامنٹل رائٹس میں کہ ایک بندے کی ہیومن ڈگنیٹی، جو کہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، وہ اس کے آخری سانس جب تک اس کے جسم میں ہے اس کا اس کو حق ہے کہ وہ اس کی ڈگنیٹی نہیں کمپرومائز ہوگی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ایسا آدمی جس کو پیشاب کی نالی لگی ہوئی ہے اور جس کی میڈیکل بورڈ کی رپورٹس کہتی ہیں کہ وہ فیکل انکانٹیننس ہے اسے، یعنی کہ وہ نمبر 2 بھی نہیں کر سکتا خود بخود، اس کی جب آپ یہ نالیاں نکالیں گے اور آپ اس کو پٹے پہ بٹھائیں گے تو اس کی تو ہیومن ڈگنیٹی کوئی رہے گی نہیں، کیونکہ اس کی تو باول موومنٹ اسی وقت چل جانی ہے۔
اس کیس کی سماعت کے اختتام پر لاہور ہائی کورٹ نے اپنے حکم میں کہا کہ پہلے جیل ڈاکٹر یا سپرنٹینڈنٹ جیل کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ جیل قوانین کے مطابق بیماری میں مبتلا اور جسمانی حالت بہتر نہ ہونے کی بنیاد پر پھانسی دینا یا نہ دینا سپرنٹینڈنٹ جیل اور ڈاکٹر کا صوابدیدی اختیار ہے۔ لیکن اس معاملے میں جیل مینوئل کیا کہتا ہے؟ سارہ بلال۔
عدالت نے جیل انتظامیہ اور ہوم ڈپارٹمنٹ سے یہ پوچھا تھا کہ آپ کا کیا پلان ہے کہ اگر پریزن رولز میں یہ لکھا نہیں ہوا کس طرح ٹانگیں گے ایک معذور آدمی کو, کہ آپ کا کیا کوئی ڈیٹیل پلان ہے کہ نہیں. تو جیل انتظامیہ نے تو یہ کہا کہ جی دیکھیں وضاحت نہیں ہوئی بھی, لیکن ہم کسی نہ کسی طرح تو کر لیں گے, پہلے بٹھا دیں گے یا ویل چیئر سے ٹانگ دیں گے یا اس طرح کر دیں گے. اور جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جی کرنا تو پڑے گا تو ہم کر دیں گے.
ایسی صورتحال میں جب تمام باتیں مجرم عبد الباسط کے حق میں جا رہی ہیں, کیا وجہ ہوئی ہوگی کہ عدالت نے پھانسی روکنے کا حکم دینے کے بجائے معاملے کو سپرنٹینڈنٹ جیل اور ڈاکٹر کے صوابدیدی اختیار پر چھوڑ دیا؟ بلوچستان ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود نے بتایا,
ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ انتظار کریں کہ سپرنٹینڈنٹ جیل اور ڈاکٹر کیا فیصلہ کرتا ہے اس سے, لیکن سائملٹینیسلی یہ بات بھی رپورٹ ہو رہی ہے کہ وہ جناب ڈیتھ وارنٹ جاری ہونے کے بعد یہ سارا کچھ ہوا ہے. تو اگر اس کی حالت اتنی خراب تھی, دیکھیں ڈیتھ وارنٹ جاری ہونے کا پورا طریقہ کار ہے, تو کیا اس سارے عرصے میں کیا معاملے کو کیسے پرسو کیا گیا؟
اس سے قبل بھی ایک مجرم مقبول حسین کی پھانسی کو ان کی معذوری کی بنیاد پر نہیں روکا گیا بلکہ انہیں پھانسی دی گئی تھی. تو کیا اس سے یہ ثابت ہوا کہ معذور آدمی کو سزائے موت دی جا سکتی ہے یا پھر یہ اس انسان کی معذوری پر منحصر ہوتا ہے؟ جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود,
اس میں اس قسم کی بات ہے کہ کس حد تک جو ہے اس کی جو ڈسیبلٹی جو ہے وہ اس کے آڑے آئے گی, کس حد تک نہیں ہوگی.
پاکستان میں فی الحال سزائے موت کے ایسے کتنے قیدی ہیں جو مکمل یا جزوی طور پر معذور ہیں, اور آئندہ کتنی بار ایسی صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں مستند اعداد و شمار مہیا تو نہیں, لیکن عبد الباسط سے متعلق اس کیس کے منطقی انجام کے بعد آئندہ ایسے قیدیوں کے ساتھ رعایت برتنا یا نہ برتنا بڑا واضح ہو جائے گا. عبداللہ فاروقی, بی بی سی, اسلام آباد.
معذور افراد کو پھانسی کیسے دیجیے, کس طرح دیجیے, کیونکہ پاکستان میں پھانسیوں کا سلسلہ جاری ہے, لہذا ایسے سوالات بھی اٹھ رہے ہیں. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں حکام کا کہنا ہے کہ پولیس پر ہونے والے ایک حملے میں کم سے کم 3 پولیس اہلکار ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے ہیں, جبکہ جوابی حملے میں ایک حملہ آور بھی مارا گیا ہے. تاہم دوسری طرف علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ پولیس نے بلا وجہ ایک بے گناہ نوجوان کو گولی مار کر ہلاک کیا ہے, جس کی وجہ پولیس بھی حملے کے زد میں آئی. پشاور سے نامہ نگار رفعت اللہ فاروق, رفعت اللہ اورگزئی کی رپورٹ.
پولیس کے مطابق یہ حملہ آج صبح سویرے پشاور شہر سے تقریباً 18 کلومیٹر دور نواحی علاقے اورمڑ پیام میں ہوا. اورمڑ پولیس اسٹیشن کے ایک اہلکار محمد حیات نے بی بی سی کو بتایا کہ پولیس کی ایک گشتی پارٹی ایس ایچ او اعجاز خان کی سربراہی میں سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشن میں مصروف تھی کہ اس دوران ان پر نامعلوم مسلح افراد کی جانب سے فائرنگ کی گئی, جس میں 3 اہلکار ہلاک اور 6 زخمی ہوئے. انہوں نے کہا کہ فائرنگ کرنے والے ملزمان قتل, اغوا برائے تاوان اور دیگر سنگین نوعیت کے جرائم میں ملوث تھے, اور پولیس انہیں گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مارنے آئی تھی. اہلکار کے مطابق بعد میں پولیس کی جانب سے اسلم نیاز نامی ایک حملہ آور کے گھر پر چھاپہ مارا گیا, جہاں انہیں فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا. تاہم دوسری طرف تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے علاقے کے ایم پی اے اشتیاق ارمڑ نے پولیس کی موقف کو غلط قرار دیا ہے. انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ پہلی پولیس کی طرف سے ایک بے گناہ نوجوان اسلم نیاز پر بلا وجہ ان کے گھر میں فائرنگ کی گئی, جس سے وہ موقع ہی پر ہلاک ہوئے. انہوں نے کہا کہ پولیس پارٹی جب واپس جا رہی تھی تو اس دوران ان پر علاقے میں نامعلوم افراد کی طرف سے فائرنگ کی گئی, جس میں 3 اہلکار ہلاک اور 6 زخمی ہوئے. ایم پی اے کے مطابق ایس ایچ او اعجاز خان کے خلاف بے گناہ شخص کو قتل کرنے کے جرم میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. اس سے پہلے اور من پیاں کے سینکڑوں لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر پولیس کی طرف سے بے گناہ نوجوان کی ہلاکت کے خلاف شدید احتجاج کیا گیا اور پولیس کے خلاف نعرہ بازی بھی کی گئی. یاد رہے کہ ایس ایچ او اعجاز خان کو گزشتہ روز آئی جی کی طرف سے ایک جرم میں معطل کیا گیا تھا, تاہم اس کے باوجود انہوں نے آج صبح سرچ آپریشن کی سربراہی کی. پولیس حکام کے مطابق ایس ایچ او کو اس کی معطلی کا حکم نہیں ملا تھا, اسی وجہ سے انہوں نے اپنے عہدے کا چارج نہیں چھوڑا تھا. خیال رہے کہ گزشتہ سال پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر طالبان حملے کے بعد فوج اور پولیس کی طرف سے ملک بھر میں کاروائیوں میں تیزی لائی گئی تھی. پشاور میں پولیس کی جانب سے بڑے پیمانے پر سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشنوں کا آغاز کیا گیا تھا, جس میں اب تک سینکڑوں افراد کو گرفتار کیا گیا ہے. خیبر پختونخوا پولیس کے سربراہ ناصر خان دورانی کا دعویٰ ہے کہ سرچ اینڈ اسٹرائک کاروائیوں کی وجہ سے صوبہ بھر میں کافی حد تک دہشت گردی کے واقعات میں کمی آ رہی ہے. یہ امر بھی اہم ہے کہ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران پولیس اہلکاروں پر یہ چوتھا حملہ ہے, اس سے پہلے بنو مردان اور پشاور میں بھی پولیس اہلکاروں پر حملے کیے گئے جس میں کم سے کم 9 اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے تھے۔ رفت اللہ اورگزئی، بی بی سی پشاور۔
سیروین کا بھی سلسلہ جاری ہے، لیکن بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی ویب سائٹ پر سب سے زیادہ پڑھی ہونے والی تین پہلی خبروں میں ذکر بھارت کا ہے، یعنی بھارتی فوج کسی بھی مختصر جنگ کے لیے تیار ہے، جنرل سوہاگ کا کہنا ہے، اور بھارتی خریداروں کو لبھانے کے لیے غیر ملکی ماڈلز کا استعمال، اور بھارت میں کمبھ میلے کے دوران سیلفی لینے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ یہ تینوں اہم خبریں ہیں اور سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہیں بھارت کی، ان میں سے پہلی خبر کا ذکر ابھی آنے کو ہے۔ سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں،
ریم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ امبر شمسی، بی بی سی اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکور۔
پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان نے بھارتی کرکٹ بورڈ کو خط لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بھارت کو سیاست اور کرکٹ کو الگ رکھتے ہوئے پاکستان سے اس سال کے اواخر میں ٹیسٹ سیریز کھیلنی چاہیے۔ شہریار خان نے اس خط میں کہا ہے کہ بی سی سی آئی کو اپنی حکومت سے سیریز کی اجازت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اس خط میں بھارتی کرکٹ بورڈ کو یاد دلایا گیا ہے کہ بھارت نے پاکستان کے ساتھ 8 سال میں 6 ٹیسٹ سیریز کھیلنے کی مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کر رکھے ہیں۔ سابق اولمپئن شہباز سینئر کو رانا مجاہد کی جگہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کا نیا سیکرٹری مقرر کر دیا گیا ہے۔ رانا مجاہد نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ سری لنکا کے آف اسپنر تھارندو کوشل مشکوک بالنگ ایکشن کی زد میں آ گئے ہیں۔ سری لنکا اور بھارت کے درمیان کولمبو میں کھیلے گئے تیسرے اور آخری ٹیسٹ میچ کے امپائرز نے کوشل کے بالنگ ایکشن کے بارے میں رپورٹ کی ہے، جس کے بعد ان کو 14 دن کے اندر اپنے بالنگ ایکشن کی درستگی کے لیے آئی سی سی سے رجوع کرنا ہوگا۔ کوشل نے بھارت کے خلاف سیریز میں 13 وکٹیں حاصل
کیں۔
یو ایس اوپن میں عالمی نمبر 3 اینڈی مرے آسٹریلیا کے نک کریوس کو 4 سیٹس میں شکست دے کر دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئے۔ دوسرے راؤنڈ میں مرے کا مقابلہ فرانس کے ایڈرین میرارینو سے ہوگا۔ عالمی نمبر 2 روجر فیڈرر نے پہلے راؤنڈ میں ارجنٹائن کے لیونارڈو مائر کو بآسانی 6-1، 6-2 اور 6-2 سے ہرا دیا۔ انٹرنیشنل ایتھلیٹکس فیڈریشن کا کہنا ہے کہ بیجنگ میں منعقدہ عالمی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے دوران 1400 سے زائد ڈرگ ٹیسٹ لیے گئے اور صرف 2 کھلاڑیوں کے ڈوپ ٹیسٹ مثبت پائے گئے، جنہیں معطل کر دیا گیا ہے۔ فٹ بال میں کھلاڑیوں کے تبادلوں کی آخری تاریخ گزر گئی اور ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صرف انگلش پریمیئر لیگ کی ٹیموں نے کھلاڑیوں کو حاصل کرنے کے لیے 1 بلین پاؤنڈ کی رقم خرچ کی، جو ریکارڈ ہے۔
سربینا، بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان سے خبریں آتی رہی ہیں کہ کبھی گدھے کا گوشت، کبھی کتے کا گوشت، کبھی گھوڑے کا گوشت بکتا رہا ہے، مردہ جانوروں کا گوشت بھی بکتا رہا ہے، اور اب یہ خبر آئی ہے کہ سور کا گوشت بھی کچھ ہوٹل والے پنجاب میں لوگوں کو کھلاتے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک تفصیلی رپورٹ آیا چاہتی ہے، ہماری سب اعزاز نے تیار کی ہے، لیکن اس وقت ہوا ہے عالمی خبروں کے خلاصے کا، سنیے احمد رضا سے۔
پاکستان کے صدر ممنون حسین نے کہا ہے کہ چین میں سرگرم اویغور مسلمانوں کی تنظیم ایسٹ ترکستان موومنٹ کے شدت پسندوں کا پاکستان میں تقریباً خاتمہ کر دیا گیا ہے. پاکستان فوج نے بتایا ہے کہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے شدت پسندی کے مختلف واقعات میں ملوث 5 دہشت گردوں کی موت کی سزا کی توثیق کر دی ہے، جبکہ ایک مجرم کو عمر قید کی سزا بھی سنائی گئی ہے. بھارتی فوج کے سربراہ جنرل دلبیر سنگھ سہاگ نے پاکستان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ سرحد پار سے جموں کشمیر میں شورش کو فروغ دینے اور تشدد کا دائرہ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آسٹریا کی پولیس نے ایک وین میں بند 24 افغان تارکین وطن کو رہا کرا لیا ہے. ان افراد کے دم گھٹنے سے مرنے کا خطرہ تھا. ترک حکام نے بتایا ہے کہ عراق کے دارالحکومت بغداد میں 18 ترک مزدوروں کو اغوا کر لیا گیا ہے. یمن سے اطلاعات ہیں کہ عالمی امدادی ادارے ریڈ کراس کے 2 کارکنوں کو گولی مار کے ہلاک کر دیا گیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
معاف کیجیے گا، میں نے خبروں کے سے پہلے کہا تھا کہ خبروں کا خلاصہ پیش کریں گے احمد رضا، یہ سہون غلطی ہوئی ہے، معذرت چاہتا ہوں. خبروں کا خلاصہ پیش کر رہی تھی معصومہ ملک. سربیاں بی بی سی اردو سروس سے سن رہی ہیں. پاکستان میں افراط زر یا مہنگائی ہمیشہ سے ہی ایک مسئلہ رہا ہے، لیکن گزشتہ چند ماہ سے افراط زر کی شرح اس قدر کم ہو گئی ہے کہ ماہرین معیشت اس کم ہوتی ہوئی مہنگائی کو بھی معیشت کے لیے خطرہ قرار دے رہے ہیں. مہنگائی میں کمی عام آدمی کے لیے خطرہ کیسے ہو سکتی ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے آصف فاروقی نے اپنی اس رپورٹ میں.
پاکستانی معیشت کے بارے میں اعداد و شمار جمع کرنے والے سرکاری ادارے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے مطابق ملک میں اگست کے مہینے میں افراط زر کی شرح 12 برس میں کم ترین رہی، یعنی 1.2% ریکارڈ کی گئی ہے. پچھلے چند ماہ سے اس شرح میں مسلسل گراوٹ دیکھنے میں آ رہی تھی، جس کی بنیادی وجہ تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی بتائی گئی ہے. حکومت افراط زر یا مہنگائی میں اس کمی کی وجہ اپنی پالیسیوں کو قرار دیتے ہوئے اس کا سارا کریڈٹ لیتی رہی ہے. تاہم اب معاشی تجزیہ کار خبردار کر رہے ہیں کہ افراط زر کا اس حد تک گر جانا اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ ملک کی معیشت سکڑنے کے عمل یعنی ڈیفلیشن کی جانب جا رہی ہے. معیشت کا سکڑنا کسی بھی ملک میں معاشی جمود کو ظاہر کرتا ہے، جس میں نہ تو نئی سرمایہ کاری ہو رہی ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی دوسری اہم معاشی سرگرمی دیکھنے میں آتی ہے. یہ دونوں سرگرمیاں نہ ہونے سے ملک میں بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے. معاشی تجزیہ کار ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی کے مطابق پاکستان میں اس موقع پر افراط زر میں اس قدر کمی کی بنیادی وجہ معیشت پر جمود طاری ہونا ہے.
آج صورتحال یہ کہ جو کمرشل بینکس ہیں ان کا انویسٹمنٹ یعنی حکومت کو قرضے نجی شعبے کو اس سے بڑھ گئے ہیں، ایسا ماضی میں کبھی نہیں ہوا تھا. یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹی ڈل ہے اور نہ بینک قرضے دے رہے ہیں نہ لوگ قرضے لے رہے ہیں. یہ ایک بہت ہی خطرناک بات ہے جس کا بڑا رجحان اس رجحان کا آگے چل کے ہمیں نظر آئے گا.
ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی کے مطابق ملکی معیشت اس جگہ پہنچ چکی ہے جہاں سے وہ کسی بھی وقت ڈیفلیشن یا سکڑنے کے عمل کا شکار ہو سکتی ہے.
مثال کے طور پر ایک ہارٹ کا جو پیشنٹ ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ چلیں ہی مت، واکنگ بھی بند کر دیں، سب کچھ بند کر دیں. تو اگر آپ کچھ ایکٹیویٹی نہیں کریں گے، انرجی جنریٹ ہی نہیں ہوگی، تو پھر کیا چیز ہوگی؟ تو بیسیکلی جب اس حد تک سرد کساد بازاری مارکیٹ میں آ جاتی ہے، جو کہ ابھی ہمارے اس کے سمپٹمس ہیں، ابھی آنے کا کوئی امکان مجھے اس سال نظر نہیں آ رہا، تو وہ پھر ایک اس سے زیادہ خوفناک ہوتی ہے جو افراط زر سے ہوتا ہے. اب 20 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، ہمارے ینگ لوگوں کی تعداد زیادہ ہے. اگر اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہوگی اور وہ کساد بازاری آ جائے گی، تو پھر لوگ کہاں جائیں گے جو روزگار کی تلاش میں نکلے ہیں.
معاشی تجزیہ کار شاہد حسن صدیقی نے کہا کہ پاکستانی معیشت میں افراط زر کی اتنی کم شرح معاشی سکڑاؤ کی طرف اشارہ کر رہا ہے، لیکن ایک سال تک اس عمل کے معیشت پر حاوی ہونے کا امکان نہیں ہے. معاشی تجزیہ کار خرم شہزاد کے مطابق افراط زر میں کمی عام لوگوں کے لیے اور حکومت کے لیے اچھی خبر ہے، اگر وہ کمی ایک حد تک ہو.
انفلیشن کا جو ہے گرنا بہتر ہوتا ہے ہماری جیسے اکانومیز کے لیے جو کہ امپورٹ بیسڈ اکانومیز ہوتی ہیں. جیسے میں نے پہلے ایسا کیا کہ ایک تہائی حصہ ہم جو ہے وہ آئل کا امپورٹ کرتے ہیں اپنے اوور آل امپورٹس میں. ایک تو ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انفلیشن نیچے آتی ہے تو ہمارے یہاں کنزمپشن امپروو ہو سکتی ہے، ہمارے یہاں پر کیپیٹا انکم بہتر ہو سکتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا عام آدمی کی جو انکم ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بیسک نیسیسٹیز پہ جو ہے وہ لگ جاتی ہے، اور اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں رہتی کہ وہ اپنی فیملی کو یا اپنے آپ کو بہتر جو ہے وہ چیزوں کی طرف جا سکے، بہتر اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے وہ اڈاپٹ کر سکے، یعنی کہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے، اپ ایک گریجویٹ کر سکے ایک لیول سے دوسرے لیول سے.
تاہم خرم شہزاد نے اس رائے سے بھی اتفاق کیا کہ اتنی کم سطح پر افراط زر اگر زیادہ عرصے تک برقرار رہے تو اس سے معیشت کے بڑھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے جو طویل مدت میں ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا،
کیونکہ اگر انفلیشن نہیں ہوگی تو انسینٹیو نہیں ہوگا پروڈکٹ بنانے کا، اسے بیچنے کا۔ تو میرے خیال میں ڈیفلیشن جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، لیکن ہم اس لیول پہ ہیں ابھی کہ ہمارے پاس اگر ڈیفلیشن ہوتی بھی ہے تو ہماری عوام پہلے اس حد تک آ سکے گی جہاں تک وہ جو اپنے جو ابھی آج ان کو ارن کرتے ہیں وہ اپنے بیسکس پہ ہی خرچ کر دیتے ہیں، یا ان کو بچتا ہی نہیں، بالکل سیونگز ہی نہیں ہوتی ہیں، یہ کہنے کے آگے جاتے اپنے آنے والے فیوچر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے وہ کچھ بنانے لائق نہیں رہتے۔ تو میرے خیال میں انفلیشن کا یا ڈیفلیشن ہونا کچھ عرصے کے لیے کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہوگا، لیکن ہاں سسٹینیبل بیسس پہ ڈیفلیشن اگر ہو جائے تو میرے خیال میں پھر اکنامک گروتھ جو ہے وہ ہارٹ ہو سکتی ہے، جو کہ ہمارا پوٹینشیل ابھی بہت ہے جو ہے وہ گرو کرنے کا۔
شاہد حسن صدیقی کے مطابق انہیں لگتا ہے کہ اگلے سال افراط زر کی شرح میں دوبارہ اضافہ ہوگا اور سن 2018 تک معیشت پھر سے بحران کا شکار ہو جائے گی۔
تو اس سے تو آگے چل کے معیشت کے لیے بہت زیادہ خطرات ہوں گے، اور میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اسی مالی سال میں ہم دیکھیں گے کہ افراط زر بھی بڑھے گا، چونکہ وہ بیس لو ہو گیا ہے، اور اب ہم جو ہیں وہ ابھی گیس کی قیمتیں بڑھائی ہیں، کچھ دوسری چیزیں کریں گے، تو آگے چل کے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ افراط زر بھی بڑھے گا، لیکن آنے والے برسوں میں معیشت کے لیے خطرات ہوں گے، اور شاید 2018 میں ہمیں ایک مرتبہ پھر آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے ایک نئے بیل آؤٹ پیکج کے لیے، کیونکہ اس وقت تک ہم اپنے بیرونی قرضوں کو ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے جو آئی ایم ایف سے لیے ہیں۔
شاہد حسن صدیقی کے مطابق اس طرح پاکستانی معیشت اس شیطانی چکر میں پھنس کر رہ گئی ہے جس کی وجہ سے ہر چند سال بعد ایک بحران آئے گا، اور اسے حل کرنے کے لیے آئی ایم ایف سے مزید قرض درکار ہوگا، اور اس قرض سے ایک نیا معاشی بحران جنم لے گا۔ آصف فاروقی، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور پاکستان کی سکڑتی ہوئی معیشت کے بارے میں اس رپورٹ کے بعد بھارت میں پھیلتی ہوئی جنگ کے امکانات۔ بھارتی فوج کے سربراہ جنرل دلبیر سنگھ سوہاگ نے کہا ہے کہ مستقبل میں ہونے والی جنگیں مختصر ہوں گی، جن کی تیاری کے لیے زیادہ وقت نہیں ملے گا، لیکن بھارتی فوج ایسی کسی بھی لڑائی کے لیے تیار ہے۔ جنرل سنگھ نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ چند دنوں میں شدت پسندوں کے حملوں میں تیزی آئی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سرحد پار سے جموں کشمیر میں شورش کو فروغ دینے اور تشدد کا دائرہ بڑھانے کے نئے طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ دلی سے سہیل حلیم کی رپورٹ۔
جنرل دلبیر سوہاگ نے یہ بات بھارت اور پاکستان کے درمیان 1965 کی جنگ پر ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ہمسایہ ملک کی جانب سے فائر بندی کے معاہدے کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری ہے، اور حال ہی میں شدت پسندوں کی جانب سے کیے جانے والے حملوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نئے علاقوں کو بھی تشدد کے دائرے میں شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پس منظر میں انہوں نے کہا کہ ہمیں احساس ہے کہ مستقبل کی جنگیں مختصر ہوں گی اور محاذ پر جانے کے لیے زیادہ وقت نہیں ملے گا، اس لیے ہر وقت پوری طرح تیار رہنے کی ضرورت ہے، اور یہ تیاری اب ہماری آپریشنل حکمت عملی کا کلیدی حصہ ہے۔ جنرل سوہاگ کے الفاظ۔ ان کے اس بیان پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کانگریس پارٹی کے لیڈر پرمود تیواری نے کہا کہ حکومت کو اس بات کی وضاحت کرنی چاہیے۔
میں تو آگرہ کروں گا کہ بھارت سرکار، خاص طور سے ہمارے رکشا منتری جی، اس پر اسپشٹی کرن دیں۔ جنرل سوہاگ نے جو کچھ کہا ہے کل، جو ہمارے سینا ادھیکش ہیں، انہوں نے جو چنتا ویکت کی ہے کہ دیش کو چھوٹے چھوٹے یدھوں کے لیے تیار ہونا چاہیے، اس کا آشے کیا ہے؟ کیا بھارت یدھ کے میدان میں جا رہا ہے؟ اگر جا رہا ہے تو کون سے کارن ہیں؟ کیا یہ سرکار اس پر اگر جب تک اسپشٹی کرن نہیں دیتی ہے؟ اس بیان نے سبھی لوگوں کے دماغ میں چنتا بھر دی ہے۔
نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے لیڈر مجید میمن نے کہا کہ لڑائی سے بچنے کی ہر قیمت پر کوشش کی جانی چاہیے، کیونکہ اس سے سب کا نقصان ہوتا ہے، لیکن حالات اگر بگڑ جائیں تو ضروری ہے کہ فوج صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار رہے۔
The war has to be avoided at all costs because it pays none. It is loss, more loss and less loss of the
1965 کی جنگ کو 50 سال مکمل ہونے کے موقع پر بھارت میں بہت سی تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں، اور پہلی مرتبہ حکومت اور فوج کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس جنگ میں جیت بھارت کی ہوئی تھی۔ حکومت کے اس دعوے کو بہت سے دفاعی تجزیہ نگار یہ کہہ کر مسترد کر رہے ہیں کہ اس جنگ میں ہار جیت کا فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ جس سیمینار میں جنرل سوہاگ نے یہ بات کہی، اس میں وزیر دفاع منوہر پاریکر بھی موجود تھے۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں فوج اور مسلح مزاحمت کاروں کے درمیان طویل تصادم کے بعد ایک فوجی اہلکار اور ایک مسلح کمانڈر ہلاک ہو گئے ہیں۔ مزاحمت کار ایک رہائشی مکان میں مقیم تھے جسے فوج نے بارود سے اڑا دیا ہے۔ کشمیر میں پچھلے ایک سال سے مسلح تشدد کی سطح میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ سری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ۔
پولیس کا کہنا ہے کہ مسلح مزاحمت کاروں کی موجودگی کے بارے میں خفیہ اطلاع ملتے ہی سوپور کے لاڈورا گاؤں کا محاصرہ کیا گیا تو وہاں ایک رہائشی مکان میں چھپے مزاحمت کار نے فائرنگ کی۔ اس حملے میں ایک فوجی اہلکار ہلاک ہو گیا ہے۔ سوپور کے اعلیٰ پولیس افسر عبدالقیوم نے بتایا کہ فوج اور پولیس کے مشترکہ آپریشن میں حزب المجاہدین سے وابستہ مزاحمت کار ریاض احمد مارا گیا۔ امتیاز کے سر پر 10 لاکھ روپے کا انعام ہے۔ پولیس کو شبہ تھا کہ مکان میں امتیاز کوندھو اور قیوم نجار نامی مزاحمت کار بھی مقیم ہیں، لیکن بعد میں عبدالقیوم نے بی بی سی کو بتایا کہ وہاں صرف ایک مزاحمت کار موجود تھا۔ سوپور میں چند ماہ قبل لشکر اسلام نام کا گروپ سامنے آیا، جس کے بارے میں پولیس کا دعویٰ ہے کہ وہ کئی عام شہریوں کے قتل میں ملوث ہے۔ قیوم نجار اور امتیاز کوندو لشکر اسلام کے ہی اعلیٰ کمانڈر ہیں۔ ماضی میں یہ سبھی حزب المجاہدین سے وابستہ تھے۔ قابل ذکر ہے رواں برس کے آغاز سے ہی کشمیر میں مسلح تشدد کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پولیس کے مطابق ابتدائی 8 ماہ کے دوران 60 سے زائد مسلح مزاحمت کار مختلف تصادم آرائیوں میں مارے گئے۔ فوجی حکام کا کہنا ہے کہ کشمیر میں فی الوقت 200 مسلح مزاحمت کار سرگرم ہیں، جن میں سے 80 پاکستانی ہیں۔ حکام کے مطابق اس سال کم از کم 45 نوجوان مسلح گروپوں میں شامل ہو گئے اور ان تعلیم یافتہ نوجوانوں کی قیادت 21 سالہ برہان وانی کر رہے ہیں۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
اور پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں 2 مالی سال کے دوران سیکرٹ فنڈ کی مد میں 44.5 کروڑ روپے کے اخراجات کو مشکوک قرار دیا گیا ہے۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے یہ سفارش کی ہے کہ مناسب فورم سے ان اخراجات کے بارے میں تحقیقات کرائی جائے تاکہ ذمہ دار افراد کا تعین کیا جا سکے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم۔
اس بات کا انکشاف بلوچستان حکومت کے اخراجات سے متعلق آڈیٹ رپورٹ میں کیا گیا ہے۔ یہ آڈیٹ رپورٹ گزشتہ ماہ بلوچستان اسمبلی کے اجلاس میں پیش کی گئی، جسے مالی سال 2014-15 میں تیار کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق مالی سال 2011-12 کے لیے وزیر اعلیٰ کے سیکرٹ فنڈ کے تحت اخراجات کے لیے 50 لاکھ روپے مختص تھے، مگر اس کے برعکس 9.5 کروڑ روپے کے اخراجات کیے گئے۔ اسی طرح مالی سال 2012-13 میں بھی اس مد میں اخراجات کے لیے 50 لاکھ روپے ہی رکھے گئے تھے، لیکن 50 لاکھ روپے کی بجائے اس مد میں خزانے سے 35 کروڑ روپے نکالے گئے۔ اس طرح 2 مالی سال کے دوران 43.5 کروڑ روپے کے اضافی اخراجات کیے گئے۔ سینئر صحافی شہزادہ ذوالفقار کا کہنا ہے کہ اگر مختص رقم کے مقابلے میں بہت زیادہ اخراجات کیے جائیں گے تو ان اخراجات کی شفافیت کے حوالے سے سوالات تو اٹھیں گے۔
لیکن آج کل جو اگر آپ دیکھیں، آپ کے پاس رپورٹ بھی ہے کہ ہمارے اس میں سیکرٹ فنڈ کو بے دریغ استعمال کیا گیا اور اس کو پرسنلی استعمال کیا گیا، اپنے لوگوں کو ابلائز کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، وہ ایک اچھا خاصا جو ہے لوگوں کا ایک سوال اٹھتا ہے۔
آڈیٹ رپورٹ میں سیکرٹ فنڈ کی مد میں اتنے بڑے پیمانے پر اخراجات کو اعلی اداروں کے فیصلوں کے خلاف قرار دیا گیا ہے۔ بلوچستان کے وزیر صحت رحمت بلوچ کا کہنا ہے کہ ماضی میں اس مد میں خطیر اخراجات ہوتے رہے، لیکن موجودہ وزیر اعلیٰ نے اسے بدعنوانی کا ایک ذریعہ قرار دیا اور انہوں نے اعلان کیا کہ اس مد میں کوئی رقم استعمال نہیں کریں گے۔
ایکچولی آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ جو موجودہ گورنمنٹ پہلے دن جو وجود میں آیا، سب سے پہلا اقدام تھا چیف منسٹر بلوچستان ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کا، اس نے یہ اعلان کیا اسمبلی فلور پہ کہ سیکرٹ فنڈ ٹوٹلی ہم نے ختم کیے۔
واضح ہے سیکرٹ فنڈ کی مد میں جو اخراجات ہوتے ہیں ان کا آڈٹ نہیں ہوتا۔ حکومت بلوچستان کے ذرائع کے مطابق اس کے پیش نظر 90 کی دہائی کے وسط سے اس مد میں بے تحاشا اخراجات کا سلسلہ شروع ہوا۔ آڈٹ رپورٹ میں جہاں 2 مالی سال میں سیکرٹ فنڈ کی مد میں اخراجات کو مشکوک قرار دیا گیا، وہاں یہ بھی سفارش کی گئی ہے کہ ان مشکوک اخراجات کے ذمہ داروں کے تعین کے لیے مناسب فورم سے تحقیقات کرائی جائے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور بلوچستان سے پاکستان کے صوبے پنجاب کی طرف۔ پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر اوکاڑا میں انجمن مزارعین پنجاب کے رہنماؤں کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ہزاروں مزارعین نے اوکاڑا شہر سے گزرنے والی جی ٹی روڈ پر دھرنا دے کر اسے بند کر دیا ہے۔ ملک کے سب سے بڑی شاہراہ پر ٹریفک میلوں تک رکی ہوئی ہے۔ انجمن مزارعین پنجاب گزشتہ کئی برسوں سے زرعی زمین کے مالکانہ حقوق کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ میں نے اب سے کچھ دیر پہلے انجمن مزارعین کے ترجمان نور نبی سے بات کی۔
یہ سر رات 1 بجے سے دھرنا ہم نے دیا ہے جی ٹی روڈ پہ
اوکاڑا میں،
اور جی ٹی روڈ پہ جو دونوں سائڈ ہیں وہ بند ہے، ٹوٹل روڈ بلاک ہے اور میلوں کی تعداد لائنیں لگی ہوئی ہیں ٹریفک کی۔
تو کیوں دھرنا دیا آپ لوگوں نے؟
ہمارے تقریب
کیوں دھرنا دیا آپ لوگوں نے؟
ये धरना सर हमारे जो लीडर हैं उनको झूठे मुकदमा जो है ना गिरफ्तारियां हो रही है। रात को भी कल हाफिज जाफर साहब है नायब सदर है कुलहाना स्टेट के लारिंग के,
अच्छा
कल उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो उसके नतीजे में जो रात को हमने धरना दिया है एहतजाजन के हमारे ऊपर झूठी FIR करके हमारी जो गिरफ्तारियां है वो बंद की जाए।
तो आप झूठी FIR क्यों कह रहे हैं, किसने ये मुकदमा दर्ज किए हैं?
ये जो मौजूदा DPO है इसने तकरीबन एक दर्जन से ज्यादा मुकदमा जो 5-6 माह इसमें दिए हैं और कोई वकूआ नहीं है यहाँ पे।
अच्छा
तो ये ऐसा अटैक भी हुई दहशतगर्दी की और मजारिन पे झूठे मुकदमे सैकड़ों की तादाद में एक एक FIR में मजारिन के जो नाम है इन्होंने दिए।
अच्छा ये दहशतगर्दी के कानून के तहत क्यों मुकदमात बन रहे हैं इन मजारिन के खिलाफ?
सर उसमें दहशतगर्दी के इसलिए ये बनाते हैं कि वहाँ पे स्पीडी ट्रायल है और वहाँ से ये जो मजारिन है इनको जलीलो खार करने के लिए, इनको मुआशी तौर पर कमजोर करने के लिए कि ये जो अपनी मालकाना हकूक की जिद्दोजहद है इसको छोड़ दें, अपने मुतालबा से ये दस्तबरदार हो जाए।
अच्छा।
हकूक मलकियत का जो इनका जिद्दोजहद चल रही है उसको ये छोड़ दें और कम्प्रोमाइज करें इंतजामिया के साथ।
अच्छा ये पंजाब हुकूमत जो है ये कुछ आपकी मदद नहीं कर रही इस सिलसिले में मुजारीन की?
सर इसमें पंजाब हुकूमत ने कोई अपना पॉजिटिव रोल प्ले नहीं किया, बल्कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है इसने मुजारीन के साथ ड्यूरिंग इलेक्शन ये वादा किया था कि जब इक्तदार में आएंगे, मियां नवाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दी थी कि मुजारीन को उकाड़ा के मुजारीन को मालकाना हकूक देंगे, लेकिन जहाँ से अब 2.5 साल हो गए हैं हमें मालकाना हकूक क्या मिलने, हम पे ऐसी जुल्म और ज्यादती का सिलसिला जारी है कि अब तक आधी दर्जन से ज्यादा हमारे जो मुजारे हैं वो इनकी जो है फोर्सेस की जो फायरिंग से डायरेक्ट जो है वो शहीद हुए हैं और सैकड़ों की तादाद में मुजारिन पे जो है ना वो मुकदमात दर्ज किए हैं इस हुकूमत ने।
ये आपने कहा कि फोर्सेस की फायरिंग से क्या मुराद है आपकी?
ये पुलिस है, पुलिस इंतजामिया और यहाँ पे चक 15 फोरल में आज से 4 माह पहले आर्मी जो है आर्मी ने मुजारिन पे फायरिंग की जिसमें 2 मजारे शहीद हुए और उसका मुकदमा भी मुजारिन पे 150 मजारिन और उसकी अंजमन मुजारिन की क्यादत पे दर्ज है।
तो आपने फौजी क्यादत से या किसी फौजी रहनुमा से राब्ता किया है कि आप पर ज्यादती कर रही है, फौज भी इसमें शामिल है?
हाँ जी, हमने बड़ी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी अपीलें की इन रिटर्न, वहाँ पे हमने अपना मेमोरेंडम भी भेजा कि आर्मी जो है यहाँ पे मुजारिन पे जुल्म कर रही है लेकिन कोई भी उसका रद्द अमल नहीं आया, बल्कि जिन लोगों ने यहाँ पे जो मेजर और कर्नल थे जिन्होंने ज्यादती की थी उनको यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया।
अच्छा यानी एक इकदाम किया गया
तो सजाएं देनी चाहिए थी उनको, इन्होंने ट्रांसफर कर दिया।
तो अब आपका अगला लाहेमल क्या है, ये धरना जारी रहेगा जब तक कि आपके लोग रिहा नहीं होंगे?
हाँ जी जब तक हमारे लोग रिहा नहीं होते और FIR जो है वो खत्म नहीं होती, ड्यूटी FIR जो इन्होंने दहशतगर्दी की दी है उस वक्त तक सर हमारा धरना जो है वो जारी रहेगा।
तो अभी तक हुकूमत की तरफ से
मुतालबा है की DPO है मौजूदा DPO फैसल राना इसको फौरी यहाँ से तब्दील किया जाए, ये यहाँ का जितना भी अमन अमान खराब हो रहा है यही जिम्मेदार है इसका।
तो अभी तक हुकूमत की तरफ से किसी ने आपसे राब्ता किया है कोई बातचीत के लिए, कोई धरना खत्म कराने के लिए?
अभी कोई किसी ने राब्ता किया हुकूमती नुमाइंदे?
ये थे अंजुमन मजारईन पंजाब के तर्जमान नूर नबी जिनसे मैंने कुछ देर पहले बात की। ऑस्ट्रिया की पुलिस ने एक वैन में बंद 24 अफगान तारकीन वतन या मुहाजरीन को रिहा करा लिया है जो दम घुटने से मरने के खतरे से दो चार थे। पिछले हफ्ते ही ऑस्ट्रिया की पुलिस ने एक ट्रक से 71 तारकीन वतन की लाशें बरामद की थी जो हंगरी से आ रहे थे। इस हफ्ते के दौरान 700 तारकीन वतन हंगरी के रास्ते ऑस्ट्रिया पहुंचे हैं। हंगरी कहता है कि इसका जिम्मेदार यूनान है जो गैर कानूनी तारकीन वतन को रजिस्ट्रेशन के बगैर ही यूरोपीय मुल्कों में दाखिल होने दे रहा है। आज ही तुर्की के समुद्री हदूद में यूनान जाने की कोशिश करने वाले 9 शामी तारकीन वतन कश्ती डूबने से हलाक हो गए हैं। BBC के नामा निगारों के मरासलों का खुलासा अहमद रजा की जुबानी।
ऑस्ट्रिया की पुलिस कहती है कि 24 अफगान पनाह गुजीन जिस वैन में बंद थे उसकी खिड़कियां खुल नहीं सकती थीं, उन पर स्याह रंग चढ़ा हुआ था जबकि वैन के दरवाजे को वेल्ड कर दिया गया था ताकि कोई उसे खोल ना सके, इसलिए अंदर मौजूद तारकीन वतन दम घुटके मर सकते थे। वियना की पुलिस के तर्जुमान के बकौल गाड़ी के अंदर सूरत हाल बहुत खौफनाक थी।
पहले तो ये था कि वो गाड़ी को खोल ही नहीं सकते थे, मगर उन्हें गाड़ी के पिछले हिस्से से लोगों की आवाजें सुनाई दी
जिसके बाद उन्होंने दरवाजे तोड़े और अंदर से 24 लोगों को बाहर निकाला। वो सब गाड़ी में ठुसे हुए थे। सब अफगान शहरी थे और इनमें ज्यादातर लड़के थे 16 से 17 साल के।
उधर ऑस्ट्रिया के पड़ोसी मुल्क हंगरी के दारुलहुकूमत बुडापेस्ट में सैकड़ों तारिकीन वतन ने आज दूसरे दिन भी जर्मनी और यूरोपीय यूनियन के दूसरे ममालिक जाने से रोके जाने के खिलाफ एहतजाज किया। उनके लबों पर दो ही नारे थे, जर्मनी जर्मनी, आजादी आजादी। बुडापेस्ट के कैलिटी ट्रेन स्टेशन के बाहर 2000 के करीब तारिकीन वतन खैमा जन हैं, जिनके पास अपनी अपनी अगली मंजिलों के टिकट भी मौजूद हैं। इन लोगों ने कल रात भी ट्रेन स्टेशन के सामने ही बसर की। हंगरी में तारिकीन वतन की मदद के लिए काम करने वाली एक तंजीम की अहलकार एना एस्टीना कहती हैं कि हुक्काम बेसरोसामा लोगों की मदद में नाकाम रहे हैं।
लोग इस बात पर ज्यादा परेशान हैं कि उन्हें पहले मगरबी यूरोप के लिए टिकट तो खरीदने दिए गए, मगर अब ट्रेनों में सवार नहीं होने दिया जा रहा और अक्सर उनके पैसे भी जाया हो गए। यहाँ जो चीज बिल्कुल गायब है वो सरकारी सतह पर इन लोगों से किसी भी तरह का राबता है। कोई भी इन लोगों को ये नहीं बता रहा कि कल तक सब ठीक था और आज सब ठीक क्यों नहीं।
हंगरी कहता है कि तारिकीन वतन के इस बहरान का जिम्मेदार यूनान है, जो रजिस्ट्रेशन किए बगैर धड़ाधड़ लोगों को यूरोप के दिल में दाखिल होने की इजाजत दे रहा है। यूनान के वज़रा भी आज इस मामले पर सर जोड़ के बैठ रहे हैं कि तारिकीन वतन की मुसलसल आमद से कैसे निपटा जाए, जहां आज भी पनाह के तलबगार मजीद 4000 अफराद पहुंचे हैं। बेल्जियम के साबिक वजीर आजम गेवा होफ स्टार्ट ने बीबीसी को बताया कि अगर यूरोप पनाह गुजीनों की मौजूदा सूरत हाल पर काबू पाना चाहता है तो उसे हंगामी तौर पर पनाह के तलबगारों के लिए एक मुश्तरिका निजाम बनाना होगा।
ये क्यों जरूरी है कि ये लोग पनाह की खातिर यूरोपीय सरजमीन पर कदम रखें? ऐसा मुमकिन क्यों नहीं कि ऐसे लोगों की ऐसे मराकज में मदद की जाए जो हम शोरश ज़दा इलाकों में बनाएं, बजाय इसके कि हम इन लोगों को जराइम पेशा तंजीमों की तरफ धकेलें, क्योंकि हम यही कर रहे हैं। इसलिए उनके लिए एक मुश्तरका निज़ाम हो, लीबिया और मिस्र जैसे मुल्कों और जंग ज़दा इलाकों में यूरोपीय यूनियन की मुश्तरका सहूलतें हों। हमें इसी की हंगामी बुनियादों पर ज़रूरत है।
उधर तुर्की के मीडिया का कहना है कि यूनान जाने की कोशिश में 11 तारिकीन वतन कश्ती डूब जाने से हलाक हो गए।
ये थे अहमद रजा। पंजाब फूड अथॉरिटी की खातून अफसर ने इस वक्त लाहौर के रेस्टोरेंट में तहलका मचा रखा है छापे मार मार के, मगर कुछ लोग कहते हैं कि सब कुछ मीडिया माइलेज के लिए हो रहा है। सबा एतजाज की सुनिए रिपोर्ट।
छापों के नाम से अमूमन मुजरिम लरजते हैं, लेकिन यहाँ तो खानसामे घबराहट के आलम में नजर आ रहे हैं। आयशा मुमताज और उनकी टीम खुफिया छापे की गश्त से इस होटल पहुंच चुकी हैं। सोशल मीडिया के हथियार से लैस आयशा मुमताज ढाबों से लेकर महंगे रेस्टोरेंट्स के अमले और किचन्स का ना सिर्फ मुआयना करती हैं, बल्कि तस्वीर और वीडियोस फौरन इदारे के फेसबुक ग्रुप पर सबूत के तौर पर लगा देती हैं। करीउल मंजर तस्वीर सार्फीन को दंग कर रही हैं, जैसे कि हमारी मौजूदगी में इस चूहे का कैमियो अपीयरेंस, जिसके बाद इस होटल की किस्मत सील हो गई, यानी कि होटल बंद कर दिया गया।
ये एक बेसिक जो वजह नजर आती है कि लोग मटेरियलिस्टिक हो गए और उनके जो फूड बिजनेस को खोलने के हवाले से जो एक ही मकसद होता है वो होता है पैसे कमाना। तो यहाँ पे जहाँ पे लोग अपनी ओवर द इयर्स क्रेडिबिलिटी भी बनाई है, लेकिन कुछ कुछ वक्त के साथ जो है वो एथिकल एंड मॉरल वैल्यू से दूर भी हो गए। यहाँ पे लूज ऑयल लोग यूज कर रहे थे, रेंसिड ऑयल यूज कर रहे थे, जहाँ पे साबुन बनाने वाले ऑयल को इट वाज बीइंग यूज्ड एज एडिबल ऑयल इन द मार्केट। तो वहाँ पे हमने FIRs भी दर्ज करवाई हैं, उसको सीज भी किया है और तकरीबन हमारे 350 से ज्यादा जो है बंदे गिरफ्तार भी हुए इस कैंपेन में।
पंजाब फूड अथॉरिटी की मुहिम के पहले 3 माह में ही शहर की वसी फूड इंडस्ट्री में एक सनसनी सी दौड़ गई है। छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स बल्कि बैनुल अक्वामी फूड चेन्स भी जद में आ चुके हैं। रेस्टोरेंट मालिकान के मुताबिक फूड इंडस्ट्री, जो की लाहौर की इक्तसादी रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, बुरी तरह से मुतासर हुई है। उनका कहना है कि हर रेस्टोरेंट को एक ही लाठी से हांकने की बजाय कानून वाज़े करने की जरूरत है। आयशा मुमताज का इस पर जवाब है।
SOPs देखें, SOPs तो वो चीज होते हैं कि जिसमें थोड़ा बहुत आपको मटेरियल लेके देन यू गो थ्रू। کچھ چیزیں ہیں کہ جو صفائی ہم نیکڈ آئے سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کوئی خاص لیبوریٹری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کے کچن میں اوپن ڈرینز ہیں اور بیچ میں سے روڈنٹس جو ہیں وہ وہاں پہ اویلیبل ہیں، یا ایون کہ جیسے ہم نے ریسنٹلی ایک ابھی ہوٹل وزٹ کیا تو وہاں کے جو کول اسٹور ہے وہاں پہ ایک چوہا بھی ہمیں پھرتا ہوا نظر آیا.
لیکن بہت سے ریستوران مالکان اس عمل کی حمایت بھی کر رہے ہیں اور اسے فوڈ انڈسٹری کے لیے ایک مثبت عمل سمجھتے ہیں. جیٹ کیفے کے مالک طاہر یاسین کہتے ہیں،
میرے خیال میں جی بہت پازیٹو سٹیپ ہے. یہ اخلاقی طور پہ سب ریسٹورنٹ اونرز کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے کسٹمرز کو صاف ستھرا ہائیجینک کھانا دیں. آج کل بیماریاں بہت پھیلی ہوئی ہیں، اسٹاف کے میڈیکلز ہونے چاہیے. ابھی تک جتنے ٹیسٹ ہو رہے ہیں یہ بیسکلی آ کے انسپیکشن کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا حالات ہیں، اس بیسس پہ کرتے ہیں. ابھی تو سائنٹیفک ٹیسٹ شروع نہیں ہوئے. سائنٹیفک میں آپ ٹیمپریچر دیکھتے ہیں، بیکٹیریا دیکھتے ہیں، مختلف لیب ٹیسٹ ہوتے ہیں. سو اگر ہم ایز این انڈسٹری ان بہت سادے ٹیسٹوں میں فیل ہو جائیں، جس طرح گھر کا کچن ہوتا ہے اگر ہم صاف رکھتے ہیں، ہم یہاں کا نہیں رکھتے، تو میرے خیال میں پھر ہمیں اس بزنس میں رہنے کا کوئی حق نہیں بنا.
لیکن لاہور کی خوش خوراک لوگ عائشہ ممتاز کی مہم سے بہت خوش ہیں. فوڈی زاراز فیس بک گروپ کے 20,000 سے زائد ممبرز اس علاقے میں کھانے کے حوالے سے جذبات کی عکاسی کرتے ہیں.
آپ یہ سوچیں کہ ہم پنجابی جینے کے لیے نہیں کھاتے، ہم کھانے کے لیے جیتے ہیں. اور ہمارے گھروں میں یہ حال ہے کہ کبھی ابھی پہلا کھانا ختم نہیں ہو رہا ہوتا، ناشتہ ختم نہیں ہوتا، تو یہ سوچ رہے تھے دوپہر کی روٹی کیا کھانی.
سوشل میڈیا کے ذریعے منظم ہونے والے یہ ممبران ہر ماہ فوڈ مابس کی شکل میں ریسٹورانٹس میں اجتماع کرتے ہیں، جہاں پسندیدہ کھانوں کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی نبھائی جاتی ہے. کھانوں پر تبصرہ ہوتا ہے اور تصاویر بھی پوسٹ کی جاتی ہیں، جن کا رد عمل فیس بک پر فوراً ہی نظر آ جاتا ہے. مقامی ریسٹورانٹس کی مقبولیت یا ناکامی میں ان کا بھی ایک کردار ہے. اور آج کل باقی فورمز کی طرح یہ بھی صرف عائشہ ممتاز کی ہی باتیں کرتے ہیں. اس فورم پہ صارفین نے ان کو دبنگ خاتون کے لقب سے بھی نوازا ہے. گروپ کے سربراہ اسد شیخ کا کہنا ہے،
پچھلے 45 دنوں میں انہوں نے ان کو اپنی ہیلپ لائن کے تھرو کچھ 1600 پلس کمپلینٹس آئی ہیں، اور ان 1600 میں سے انہوں نے 1400 ایڈریس کی ہیں، وچ از میرا خیال ہے آپ اگر 15 کو کال کریں اتنی جلدی پولیس نہیں آئے گی جتنی جلدی پی ایف اے وہاں پہ پہنچ جاتے. اب وہ حال یہ ہو گیا کہ ریسٹورنٹ والوں کو دنیا اس طرح ڈراتی ہے کہ جیسے گبر کے نام لے کے مائیں سلاتی تھی کہ سو جا رہی تو گبر آ جائے گا، اب وہی ہو رہا ہے کہ کبھی کام سیدھا کر لو نہیں تو پی ایف اے آ جائے گا.
دیکھنا اب یہ ہے کہ آیا یہ مہم عائشہ ممتاز سے جڑی ہانڈی میں عارضی ابال ہے یا پھر کوئی طویل مدتی منصوبہ جو مستقبل میں بھی خوراک کی صنعت کو اپنے معیار اونچے اور کچن صاف رکھنے پر مجبور رکھے. صبا اعتزاز، بی بی سی نیوز، لاہور.
اور اسی رپورٹ کے پس منظر میں لاہور میں ہوٹلوں پر چھاپوں پر لاہور ہوٹل اونرز ایسوسی ایشن کے صدر کامران شیخ سے بھی صبا اعتزاز نے بات کی.
ان کو بیسکس کا ہی نہیں پتا. انلیس یو سی، آئی فیل یو ہیو ٹو، آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے، ایجوکیشن کے بعد آپ نے ٹرین کرنا ہے. بے شک وہ 2 گھنٹے کی ٹریننگ ہو یا 2 ہفتے کی ٹریننگ ہو، ٹرین کرنا ہے، پھر آپ نے انسپیکٹ کرنا ہے.
لیکن کامران، جیسے کہ یہ بڑے بڑے ریسٹورینٹس ہیں جہاں پہ اکثر جو ہے جو لوگ بھی آتے ہیں کنزیومرز، دے پے الاٹ فار اے میل، تو ان لوگوں کو بھی آپ کہہ رہے ہیں اویئرنیس نہیں ہوگی، ان کا تو کوئی اسٹرکچر ہوتا ہے، انٹرنیشنل فرینچائز تک جو ہیں وہ بند کی گئی ہیں.
وی آر ناٹ ان دی سٹیٹس، اور ہم یو کے میں نہیں ہیں، ہم یو اے ای میں نہیں ہیں، یو نو ویئر دیر از اے براج آف دیز ڈپارٹمنٹس فلی ڈیولپڈ، فلی ٹرینڈ اسٹاف.
تو جو نظر آ رہا ہے کنزیومرز کو، یا جب وہ جاتے ہیں اس طرح سے چیکنگ کرنے ان کو، تو وہ تو آپ کو خیال ہے وہ ایکسکیوزیبل ہے.
جنا ہاسپٹل تھا یا کیا تھا، تو یہ لوگ گئے، وچ از ویری نائس. اب وہ آج تو نہیں کھلا، وہ 2 دن پہلے تو نہیں کھلا، وہ 20-30-40 سال سے انہی مریضوں کو مار رہا ہے یا زندہ رکھ رہا ہے یا جو بھی ہے. 50% اب اس وقت ڈاؤن ہے بزنس، 50%. اینڈ آئی تھنک ان دا فیوچر اسپیسیفکلی فرام پاکستان دی ایکسپورٹ آف فوڈ از گوئنگ ٹو ہیو اے پرابلم.
لاہور کے لوگ یا پنجاب کے لوگ یا پاکستان کے لوگ ڈیزرو ٹو ایٹ کلین فوڈ. آپ کو
بٹ 20 سال سے تو وہ گوال منڈی کی مچھی کھا رہے ہیں، اس میں سے تو کوئی بھی نہیں مارا. I'm not saying that's right or wrong, but I'm saying maybe the immune systems have become. We have to go to the hospitals, clean up the hospitals, clean up the manufacturing units. Phir it makes sense ki ab jo cheez galat ho rahi hai wo is end pe ho rahi hai, so we can correct it.
یہ تھے لاہور ہوٹل اونرز ایسوسیشن کے صدر کامران شیخ، جو لاہور میں ہوٹلوں پر تیزی سے پڑنے والے چھاپوں کے بارے میں اپنی رائے دے رہے تھے. ان کا خیال تھا کہ کام بغیر کسی تربیت کے، بغیر کسی تعلیم کے کیا جا رہا ہے، جس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. اور اس کے ساتھ ہی آج کے سیربین کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آج سیربین کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی، پروڈیوسر تھی مہاپارا صفدر، اور لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے ٹام وارٹ، اور اسلام آباد میں تکنیکی معاونت دی عامر صدیق نے. ثقلین امام کی جانب سے خدا حافظ. آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ سنیے جو پیش کر رہی ہیں آج معصومہ ملک.
پاکستان کے صدر ممنون حسین نے کہا ہے کہ چین میں سرگرم اویغور مسلمانوں کی تنظیم ایسٹ ترکستان موومنٹ کے شدت پسندوں کا پاکستان میں تقریباً خاتمہ کر دیا گیا ہے. پاکستان فوج نے بتایا ہے کہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے شدت پسندی کے مختلف واقعات میں ملوث 5 مجرموں کی موت کی سزا کی توثیق کر دی ہے. پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر بھارتی فوج کی فائرنگ پورے خطے کے لیے خطرہ بن رہی ہے، جسے روکنا عالمی برادری کی ذمہ داری ہے. خبر ہے کہ ترکی سے یونان جانے کی کوشش میں 12 تارکین وطن کشتی ڈوبنے سے ہلاک ہو گئے ہیں. ترک حکام نے بتایا ہے کہ عراق کے دارالحکومت بغداد سے 18 ترک مزدوروں کو اغوا کر لیا گیا ہے. یمن سے اطلاعات ہیں کہ عالمی امدادی ادارے ریڈ کراس کے 2 کارکنوں کو نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.